आगे देखेंगे आयत नंबर 34 से। वमा अरसलना फी क़रियत मिन नज़ीर इल्ला قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بستی میں کوئی ڈرانے والا مگر یہ کہ برملا کہہ دیا وہاں کے آسودہ حال لوگوں نے کہ ہم اس دین کا جو دے کر تم بھیجے گئے ہو انکار کرتے ہیں اور کیا کہا اس کے ساتھ مترفین نے وقالوا نحن اکثر اموالا واولادا اور کہتے ہیں تم کون ہو ہمیں ڈرانے والے ہمارا مال بھی تم سے زیادہ ہے اور اولاد بھی اور رہ گئی بات عذاب کی تو خوب سن لو وما نحن بمعذبین اور ہمیں عذاب نہیں دیا جا سکتا یہ وہ جملے ہیں جو ہر دور کے نبیوں کو سننے پڑے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کرنے والوں کی باتیں اللہ کے نبی کو جب دکھ دیتی تھی تو آپ کو تسلی دی گئی کہ غم نہ کریں یہ آپ کے ساتھ ہی نہیں ہو رہا باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے وہ لوگ جو دنیاوی بڑائی کے سحر میں مبتلا ہوتے ہیں ان کو کبھی بھی اللہ کے نبیوں کی بات اچھی نہیں لگتی آپ دیکھیے کہ ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ارادے اور اختیار کی آزادی دی ہے ہم صورت الاحزاب کی آخری آیت میں دیکھ چکے اب ہر شخص کا فرض ہے کہ وہ اپنے ارادے اور اختیار کو اللہ کی فرما برداری میں صرف کرے لیکن اگر کوئی نادان کسی کی خوشنودی کے لیے اللہ کی دی ہوئی ان صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتا اور تقلید کی بنیاد پہ رسم و رواج کے نام پہ خاندان کی باتوں کو سچا سمجھتے ہوئے غلط کاموں پہ چلا رہتا ہے تو قیامت کے دن اس کے تو کوئی عذر چلیں گے نہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے کی ضمن میں آ کر یہ وہاں وہی پائے گا جو یہ کرتا تھا اب ہوتا کیا ہے کہ امیر لوگوں کا جو طبقہ ہے آرام طلب ہوتا ہے عیش پسند ہوتا ہے روپے پیسے کی ریل پیل ہوتی ہے کچھ کام روپے سے کروا لیے جاتے ہیں کچھ روپ سے کروا لیے جاتے ہیں جہاں سے گزرتے ہیں لوگ ان کے لیے تعظیمند کھڑے ہو جاتے ہیں ان کی تعریفیں کرتے ہیں اور اس طرح کے لوگ جب معاشرے میں اپنا اعلیٰ مقام دیکھتے ہیں تو وہ سوچتے ہیں کہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے ہم کسی کے انڈر آئیں رسول کی بات مانیں اس کی باتیں سنیں لہٰذا ہم کیوں جائیں ہماری جس میں عزت کم ہوئی جس میں ہمارے اوپر پابندیاں لگ گئیں آج ہم بڑے ہیں کل ہمیں کسی بڑے کے سامنے چھوٹا ہونا پڑتا ہے تو لہٰذا وہ کھڑے نہیں ہوتے نتیجہ کیا تھا کہ جب بھی حالات کو بدلنے کے لیے کوئی انقلاب برپا کرنے کے لیے کوئی داعی دین کھڑا ہوتا ہے سب سے زیادہ پریشان یہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس دنیاوی اتھارٹیز ہوتی ہیں اور سب سے بڑا روڑا یہ رکاوٹ یہی لوگ بنتے ہیں جو اپنے عیش اور آرام کو چھوڑنا نہیں چاہتے اور جب بھی کبھی اصلاح کی یا معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ لوگ اس کو اپنے خلاف ایک دشمنی تصور کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں ایک روایت بھی آتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں دو لوگ تھے ایک کاروبار میں شریک تھے پھر ان میں سے ایک یہ جگہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے یعنی جدہ وغیرہ کی طرف چلا گیا اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے آپ کی نبوت کا چرچا ہوا جو ساحلی علاقے میں رہتا تھا اس نے مکی ساتھی کو خط لکھا کہ یہ بتاؤ کہ آج کل تمہارے پاس جس شخص نے آ کر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو کیا تم لوگوں نے اس کا کوئی اثر لیا ہے اس پر مکی شخص جو تھا جو مکہ میں رہنے والا اس نے کہا نہیں 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 کوئی نہیں قریش میں سے کوئی نہیں ان کی باتیں مان رہا ہاں صرف چند غریب مسکین اور بے حیثیت نکمے قسم کے لوگ اس کے پیچھے لگ گئے اس کی یہ بات سن کر وہ شخص جو ساحل کے علاقے میں تھا وہاں سے اپنی تجارت کو چھوڑ چھاڑ کر مکہ آیا اور اپنے ساتھی سے کہنے لگا کہ مجھے اس صاحب کا پتہ بتاؤ تاکہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے کہتے ہیں کہ جب یہ ان کو لے گیا تو اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تعلیمات سنی تو کہا اشہد انک رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کو اللہ نے بھیجا لوگ بڑے حیران ہوئے کہ آپ کو کیسے پتہ چلا تو کہنے لگا کہ میں نے تورات اور انجیل اور کچھ پرانی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے اور ان کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جتنے انبیاء کرام آئے سب سے پہلے ان کو ماننے والے جو لوگ تھے وہ غریب اور فقیر تھے اس پر کہتے ہیں کہ یائت وما ارسلنا فی قرية من نذیر الا قال مترفوها نازل ہوئی اور یہ مضمون پیچھے بھی کئی جگہ قرآن پاک میں ہم پڑھ چکے ہیں مثلاً سورۃ الشورى آیت 111 انومن لک وتبک الارسلون کیا ہم آپ پر ایمان لائیں جبکہ آپ کی پیروی بہت ہی غریب لوگ کرتے ہیں سورت ہود آیت 27-27 وما نراکت طبق اللسی نہم اراضل نبادی الرش کہ ہم تو نہیں دیکھتے کہ آپ کی پیروی کرے مگر وہی لوگ جن کو ہم بہت گھٹیا سمجھتے ہیں. پھر سورت الاعراف آیت 75 سورت الانعام 53-53 اور اسی طرح 134 سورت بنی اسرائیل آیت 16 ان سب میں یہ مضمون دہرایا جا چکا ہے کہ مترف جو ہوتے ہیں وہ بات نہیں مانتے. مترف کا لفظ بھی پیچھے بہت جگہ گزر گیا, ترفا سے ہے, تا روفا اس کا روٹ ہوتا ہے, مترف ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے مترف, تو یہ مفعول ہے یعنی جو نعمتوں میں پلا, نعمتوں کی ناز و نعم کی فراوانی, اغنیا مالدار دولت والے یہ سب لوگ ہیں. ان کی غلط فہمی بھی بتا دی گئی کہ وجہ کیا تھی کفر کی, قالوا نحن اکثر اموالا واولادا ہم تو تمہیں اپنے سے مال میں اولاد میں زیادہ دیکھتے ہیں, ہمارے پاس تو اتنا رزق ہے, یہ ہے وہ ہے, اور تمہارے پاس کیا. یعنی لوگ کسی کی سچائی کو کسی کے مال اور دولت سے پرکھتے ہیں. کافر جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ملے ہوئے مال اور آخرت میں ملنے والے مال میں فرق نہیں کر پاتا, اور بہت بڑا بنیادی فرق ہے دونوں کے اندر. اور وہ کیا کہ دنیا کا مال, اسباب, اولاد, یہ حساب کے لیے, یہ انسان کی آزمائش کے لیے ملے ہیں. اس کے برعکس قیامت کے بعد جو نعمتیں ملنی ہیں یا جو عذاب ملنے ہیں وہ دائمی ہوں گے, وہ یا تو انعام کے طور پر ہوں گے یا سزا کے طور پر ہوں گے. جب موٹیو چینج ہو گیا تو پھر ملنا یا نہ ملنا بالکل برابر ہے. تو لہٰذا یہ بہت بڑی غلطی تھی جس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے کہا کہ ان سے کہہ دیجئے قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, آپ فرمائیے کہ میرا رب کشادہ کرتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے, ویقدر اور وہ تنگ کر دیتا ہے, لیکن ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن لوگوں میں سے اکثر اس بات کو جانتے ہی نہیں, وہ علم سے دور ہیں, وہ ان حکمتوں کو پہچانتے ہی نہیں ہیں. یعنی یہ غلط فہمی صرف کل کے امیر لوگوں کو نہیں تھی بلکہ آج کے دور اور ہر دور کے روشن خیال لوگ, دولت مند لوگ, خدا فراموش لوگوں کا یہی خیال ہے کہ رزق کی کمی بیشی کسی کے ہدایت پہ ہونے یا اس کے گمراہ ہونے کی دلیل ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ کوئی کسوٹی نہیں, یہ کوئی فرقان نہیں کہ کس کو دنیا میں زیادہ ملا کسی کو کم ملا. قیامت کی تعریفوں اور قیامت کی صفات میں جو ایک صفت آتی ہے سورۃ واقعہ کی ابتدائی آیات میں, اذا وقعت الواقعہ رافیت الحافظہ, اونچوں کو نیچا کرنے والی ہے. قیامت کے دن کئی کپڑے پہننے والیاں اسے ننگی ہوں گی, رب آریاتن کاسیاتن. تو لہٰذا کوئی دنیا میں کسی کی دولت کو دے کر اس کے جنتی ہونے کے اور کسی کو غریب دے کر اس کے جہنمی ہونے کے فتوے نہ دے, اور نہ اس غلط فہمی میں شکار ہو. اللہ جس کو جتنا دینا چاہے اس کی مرضی ہے. باقی رہ گئی بات یہ مال اور اولاد ان کی حیثیت کتنی کو ہے. فرمایا وما اموالکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا الا من آمن وعمل صالحا, اور یاد رکھو نہ تمہارے اموال اور نہ ہی تمہاری اولاد ایسی چیزیں ہیں جو تمہیں ہمارا قرب بخش دیں, مگر جو ایمان لایا اور نیک عمل کرتا رہا اسے ہی ہمارا قرب نصیب ہوگا, بس یہی وہ لوگ ہیں. فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے دگنا صلہ ہے ان کے عملوں کا. وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ, اور وہ بالا خانوں میں امن و امان سے رہیں گے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس مال اور اولاد سے اگر کوئی فائدہ ملنا ہے تو وہ یہی ملنا ہے کہ جس نے دنیا میں ایمان لا کر عمل صالح کیا, اولاد کی نیک تربیت کی, ان کو اچھے برے کا فرق بتایا, ان کو تو اولاد اور مال فائدہ دیں گے لیکن کافر کو فائدہ نہیں دیں گے. ہم یہ مضمون قرآن پاک میں بہت جگہ پڑھ چکے کہ کافروں کو ان کے مال اور اولاد فائدہ نہیں دیں گے, لیکن اس کے برعکس فائدہ ملے گا تو ایمان لا کر عمل صالح کرنے والوں کو. اور وہ کیا کہ کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوگی. یا ایک بہت بنیادی نقطہ سمجھ لیجئے, مال اور اولاد ہمیں فائدہ دیں گے قیامت کے دن کے نہیں, یا جنت میں جانے کے بعد ان سے کچھ فائدہ ملتا ہے کہ نہیں, اس کا انحصار ہماری اپنی ایمانی حالت پر ہے. اگر ماں اور باپ کے اپنے اندر ایمان ہوگا نمبر ایک, دوسری بات ہے کوئی کفر یا شرک کی رمق نہیں ہوگی, اور تیسری بات کوئی ایسا فیکٹر یا ایسا کوئی سبب جو اعمال کی قبولیت میں رکاوٹ ہو، مثلا کسب حرام، مثلا بدعت، مثلا کوئی کینہ، بغض، تکبر، ریاکاری، جو بھی ہمیں صحیح حدیث سے ملتے ہیں، اس وقت ہم اس کی لسٹ نہیں کر رہے، صرف ایک اشارتاً بات ہے کہ تیسری چیز یہ ہے کہ ماں باپ کے اپنے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ جو ان کے جنت میں جانے میں رکاوٹ بن رہی ہو. مثلا بے نمازی، بچے کو اپنے حافظ قرآن بنا دیا اور ماں یا باپ نماز بھی نہیں پڑھتے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ حافظ قرآن ان ماں باپ کو جنت میں لے جائے گا؟ کسی کے پاس چابیاں نہیں ہیں جنت کی. اس کے لیے شرط کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا. بہت سارے اولادوں کے لیے نیکیوں کی تمنا رکھنے والے خود بیسک سے بھی دور ہوتے ہیں، توفیق نہیں ملے گی، کچھ نہیں ملے گا. ہاں باللتی تقربکم عندنا زلفا، اللہ کے ہاں قرب یہ چیزیں کب دیں گی؟ جب کچھ نہ کچھ صلاحیت ہوگی. یہ ایک کنڈیشن یا ایک شرط سمجھ لیجئے کہ کچھ نہ کچھ صلاحیت ہو، پھر اولاد اور مال فائدہ دیں گے. مثلا ایک جاب کی آپشن ہے اور بہت سارے لوگ اس کے لیے اپلیکیشن دیتے ہیں، کینڈیڈیٹس بہت سارے ہیں، کوئی ماسٹر کر چکا ہوگا، کسی کوئی انڈر ماسٹر ہوگا، کوئی کم کوئی زیادہ، کسی نے 90% لیے ہوں گے، کسی نے 80، کسی نے 50%. اب ان 2, 4, 6 لوگوں میں سے کسی ایک شخص کی سفارش آ جاتی ہے، کوئی بھی شہر کا بڑا شخص فون کر دیتا ہے کہ اس کو ذرا جاب دے دیں، ہو سکتا ہے کہ اس کی سفارش کام آ جائے. کہیں گے اچھا جی آپ نے فون کر دیا، ٹھیک ہے ہم دیکھیں گے، ہم اس کو ضرور کنسیڈر کریں گے. لیکن بالفرض اسی جاب کے لیے ایک ایسی اپلیکیشن آتی ہے جس شخص نے میٹرک بھی نہیں کیا ہوا، کیا اس میٹرک نہ کیے ہوئے شخص کی سفارش کوئی کرے تو کیا اس کو وہ جاب مل جانی چاہیے؟ اور کوئی دے گا تو کیا یہ گورکھ دھندا نہیں ہوگا؟ جب غیر اہل لوگوں کے ذمے امانتیں دے دی جاتی ہیں تو آپ نے فرمایا قیامت کا انتظار کرنا، جب نا اہل لوگ ذمہ داریوں پہ فائز کر دیے جائیں تو بس پھر قیامت ہی آئے گی، اور اس وقت کچھ حالات اسی قسم کے دکھتے ہیں. تو لہٰذا کچھ افادیت ہو. بعض چیزیں جس وقت میرے ذہن میں اس کا حوالہ نہیں، نہ میں نے آج کل اس کو کہیں پڑھا، لیکن بہت پہلے سے یہ حدیث کئی جگہ سنی اور کوٹ کی گئی کہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا شخص جس سے کوئی فائدہ لیا جا سکتا ہے وہ نیک ہوگا، اس کو لائیں گے، جنت مل جائے گی. اس کے بعد اس کی ماں یا اس کا باپ جو ہے، جس کو بھی ارادہ کیا جا رہا ہے بخشنے کا، اس کی طرف نظر ڈالی جائے گی، تو وہاں تو کچھ بیس بھی نہیں تھی، اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. جب معاملات سلجھ گئے تو اللہ تعالیٰ اس حافظ قرآن یا اس عالم یا فلاں جو بھی شہید کوئی بھی کسی طرح کی صلاحیت رکھتا تھا اس کو بلوائیں گے، فرشتوں سے کہیں گے کہ جاؤ اس کی ماں یا اس کے باپ کو جہنم سے نکال کے لاؤ، اور اسے کہیں گے کہ دیکھو تمہیں اللہ تعالیٰ اختیار دیتا ہے، اگر تم کہو اس کی سفارش کرو تو ان کو جنت مل جائے گی. تو اس وقت وہ بچہ یا جو بھی ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو میری ماں نہیں ہے، میری ماں تو بڑی خوبصورت تھی، کیونکہ جہنم کے عذابوں نے اس عورت کی شکل و صورت بدل دی ہوگی یا اس مرد کی. وہ کہیں گے نہیں تمہاری ماں، کہے گا میں مانتا ہی نہیں، یہ تو میری نہیں. کہا اچھا نہیں، جاؤ پھر اس کو واپس آگ میں ڈال دو اور اس کو جنت میں بھیج دو. کیا کریں گے آپ؟ تو شرط کیا ہے؟ من آمن وعمل صالحا. کسی کی آس لگانے سے پہلے کچھ تو کرے. ٹکٹ اب بک ہی نہیں کراتے، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مجھے جہاز کی فرسٹ کلاس میں لے جائیے گا تھرڈ سے نکال کر؟ تھرڈ میں پہنچ جائیں بس، پھر اللہ سبب پیدا کر دے گا، پھر اللہ قربا اپنے قربت دے گا، درجے دے گا. اولائک لہم جزاء الضعف بما عملوا، کتنا خوبصورت لفظ ہے، دگنی جزا دے گا اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کی جو انہوں نے کی. کیسے؟ ایک تو خود عمل کرنے کی وجہ سے، اور دوسرا اپنی اولاد کو اور اپنے مال کو اللہ کے راستوں میں لگانے کی وجہ سے. خود نیکی پہ لگنا بہت آسان ہے، اللہ آسان کر دیتا ہے، دوسروں کو ساتھ لے کے چلنا بہت مشکل ہے. یہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کوششیں کی، تکلیفیں سہیں، ان کو وہاں خیر کیوں ڈبل ملے گی؟ اور یہاں آپ دیکھیں کہ لفظ دیف ہے، دعات کے نیچے زیر ہے نا، مستر کے معنوں میں، اس کا معنی کہتا ہے ایک چیز کے مثل ہونا، دوسری یعنی سملر کے معنوں میں انگلش میں، اگر آپ سمجھیں کہ جس طرح دنیا میں دولت والے اپنی دولت بڑھانے میں لگے رہے، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کی جزا کو آخرت میں بڑھائیں گے. ان کی دوڑ دھوپ مزید مال جمع کرنے کی نہیں تھی، اور مزید اولاد کے لاڈ دیکھنے کی نہیں تھی، بلکہ ان کی دوڑ دھوپ جو تھی وہ عمل اور ایمان صالح کی تھی. ان کو تڑپ یہ تھی کہ لوگ اللہ والے بن جائے، اللہ ان کے ایک عمل کی جزا 10 اور اس سے کئی گنا بھر کے دیں گے. اور یاد رکھے کہ عملوں کی جزا اخلاص کی بنیاد پہ ہوگی، اور دوسرے اعمال کن حالات میں کی؟ ایک بندہ وہ بڑے شوق سے کرتا ہے نیکی، اس کو کوئی مشکل نہیں پیش آتی، ایک کئی رکاوٹیں طے کر کر کے آتا ہے، جزا اور سزا فرق ہوگی دونوں چیزوں میں، گناہ بھی اور نافرمانی دونوں میں یہ چیز ملے گی. اور ہم پیچھے بھی یہ چیز پڑھ چکے ہیں، یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیے جا رہے ہیں؟ نساری لہم فی الخیرات، کیا ہم ان کے لیے بھلائیاں بڑھا رہے ہیں کہ آج ایک اور بیٹا پیدا ہو گیا، اگلے سال ایک اور آ گیا، ایک اور آ گیا؟ کیا یہ سوچتے ہیں کہ بیٹے بڑی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے؟ اور آج ان کے شیئرز بڑھتے گئے اور ان کے مال کے اندر برکت ہوتی گئی اور بڑھتے گئے بڑھتے گئے، کیا ان کو خیر مل رہی ہے؟ بل لا یشعرون، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے. جس طرح ریشم کا کیڑا اپنے ارد گرد جال بنتا ہے، اس طرح مال اور اولاد کا جال ان کے گرد بنا جا رہا ہے تاکہ ان کا سانس بند ہو جائے. اور ایک وقت آتا ہے کہ انسان انہی دو ناموں کو لے لے کر ساری نیکیاں چھوڑتا جاتا ہے. نمازیں گئیں تو گئیں، دین گیا تو گیا، غفلت کی زندگی، حرام میں پڑا مال اور اولاد کے لیے. یہ دو اتنے بڑے دشمن بن جاتے ہیں انسان کے جب انسان اللہ کو چھوڑ کر، اللہ سے غافل ہو کر ان کے پیچھے لگے. اور یہ دو اتنے پیارے معاون بن جاتے ہیں بندے کے اگر وہ اللہ کے حکموں کے مطابق ان کو لے دے، ان کو چلائے. ایک اور جگہ ہم پڑھ چکے ہیں، فلا تعجبوا اموالهم ولا اولادهم، آپ خوش نہ ہوں ان کی اولادوں کو اور مال کو دے کر، یعنی رشک نہ کریں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون. اللہ کا ارادہ تو یہ ہے کہ ان کے ذریعے سے ان کو دنیا میں بھی عذاب دے اور ان کی جانیں نکل جائیں اس حال میں کہ وہ کفر میں ہو. ساری زندگی بندہ اولاد مال مال اولاد، اور ہمارے کلچر میں تو یہ چیزیں واقعی بہت ہیں. خاندان بہت خوبصورت چیز ہے لیکن اللہ کی خلاف مرضیوں میں نہیں. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، وہ تو تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے، کیا دل لے کے بیٹھے اور کیا کام کرتے ہو. تو لہٰذا ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، فی الغرفات، غرفات غرفتن کی جمع، یہ بھی اب آپ کو آخری پاروں میں بہت ملے گا. بالا خانے، یہ وہ نہیں ہے جو چوبارے کا معنی اردو میں آتا ہے، مراد ہے 5 star, 6 star, 7 star, 10 star. جنت تو 100 star ہے، 100 درجے ہیں جنت میں. اور کس صورت میں ہوں گے؟ آمینون، بڑا خوبصورت سودنگ لفظ ہے، ایسے لگتا ہے ٹینشن دور ہو گئی. آمین کی جمع، امن میں آنے والا. کیوں؟ کہ جو ایک کولڈ وار چل رہی تھی نا ان کے گھروں میں، ایک سرد جنگ تھی نا ان کے لیے، ایک طرف مال کمانے اور مال کو بڑھانے کے تقاضے تھے اور دوسری طرف اولاد کی خوشیاں تھیں، ہر وقت ٹینشن، ہر وقت ٹینشن. قرآن کا پڑھنا پڑھانا اتنا تھکاتا نہیں تھا، ترجمہ تو آرام سے یاد ہو جاتا ہے، اس سے تو سکون ملتا ہے، گرامر بھی مشکل نہیں لگتی اب، تجوید بھی اچھی ہو گئی، سب ہو گیا. لیکن جس سے یہ تھکتے تھے نا وہ ان کے مال اور اولاد کے تقاضے تھے. اللہ کہتا ہے غم نہ کرو، 4 دن کی کہانی رہ گئی ہے، صرف انتظار کرو موت کے فرشتے کا آنے کا. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ، اتنے امن اور سکون والی موت تمہیں آئے گی کہ لوگ رش کریں گے، اس کے بعد امن ہے. اللہ کے نبی کی حدیث کا خلاصہ ملتا ہے کہ مومن پہ آخری غم جو آتا ہے وہ موت ہے، اس کے بعد مومن پہ کوئی غم نہیں. اللہ کے نبی کے جو مرض تھے آپ کے، جس میں آپ کی وفات ہوئی، تو بی بی فاطمہ جو تھی وہ تکلیف محسوس کرتی تھی باپ کے دکھ کو دیکھ کر، تو آپ کہا کرتے تھے کہ بیٹا غم نہ کرو، اس کے بعد تمہارے باپ پہ کوئی غم نہیں آئے گا. یقین کریں، یہ آمینون لفظ کو اپنے لیے کوڈ ورڈ بنا لیں. جہاں دین کے لیے تھکنے لگیں، جب گھر والوں سے جنگ چل رہی ہے، جب نفس سے جنگ چل رہی ہے، جب معاشرے سے، خاندان سے، رسم و رواج سے، مجھے تو لگتا ہے کہ ایک ایمان کے ساتھ جینے والے کے لیے چاروں طرف لوگ ہتھیار لے کے کھڑے ہوتے ہیں، تم کدھر چل پڑے، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیا کر رہے ہو، تم کیا کر رہے ہو، تمہیں کیا ہو گیا، ہمیں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہماری سوچیں چھوڑ کے جا رہے ہو. تو بندہ ہانف جاتا ہے. یہی ہے جہاد بالنفس، یہی ہے جہاد بالمعاشرہ، یہی ہے جہاد بالخاندان. اور آپ ذرا امیجن تو کریں، وہ کہتے ہیں نا کہ مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جاؤ گے. آج دنیا میں کوئی غم ہو لوگ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں، کل کیا ہوگا جب یہ سارے غم دور ہو کے ایک بہت بڑا غم آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی امن دے. ایمان امن دیتا ہے, چین دیتا ہے, سکون دیتا ہے, خوشیاں دیتا ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ وہ لوگ جو ان تقاضوں کے راستوں میں رکاوٹ بنتے ہیں, جن کو نہ ایمان اور ایمان کے تقاضے نبھانے ہیں, نہ ان کی سوچ مال اور اولاد سے اوپر اٹھتی ہے, ان کا حال کیا بعض اوقات ہو جاتا ہے. وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَ فِي آيَاتِنَا مُعَاجِزِينَ أُولَئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ. اور جو لوگ کوشاں ہیں, جو کوششوں میں ہیں, سٹرگل ہے ان کی, بھاگ دوڑ ہے ان کی ہماری آیتوں کی تکذیب میں تاکہ ہمیں ہرا دیں, تو وہی لوگ عذاب میں ہمیشہ گرفتار کیے جائیں گے. جو کہتے ہیں کہ بس یہ کیا دین ہے, ہر وقت اس کے تقاضے نہیں ختم ہوتے, یہ کیا دین ہے, یہ کیسا دین ہے, یہ کیسی باتیں ہیں, ایسے ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ جو اللہ کے دین کو کم اہم اور دنیا کے کاموں کو اہم کرتے دکھاتے ہیں, کا کل قیامت کے دن سب محضر ہوں گے. دیکھیے غلط, محضر سے محضرون جمع ہے. ان بدبختوں کو جکڑ کر اللہ عذاب الہی میں جھونکے گا, بھاگ نہیں سکیں گے, چینڈ ہوں گے. پھر اس وقت ان کے پاؤں کی بیڑیاں بنیں گی, جنہوں نے دنیا میں مال اور اولاد کو پاؤں کی بیڑیاں بنا کر اللہ کی رضا کو چھوڑ دیا, کل قیامت کے دن وہاں قید کیے جائیں گے. کب تک بھاگو گے؟ بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ 100 دن چور کے, 1 دن شاخ کا. ایک دن اس بادشاہ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا. لہٰذا اس مال کی فکر چھوڑ دو, مال تو آنی جانی چیز ہے. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء, آپ فرمائیے بے شک میرا پروردگار کشادہ کرتا ہے رزق کو. لمن یشاء, جس کے لیے وہ چاہتا ہے. من عبادہ, اپنے بندوں میں سے, اس کے بندے ہیں, اس کو پتہ دینا کہ نہیں دینا. اور ویقدر لہ, اور تنگ کر دیتا ہے اسی کے لیے. فرق نوٹ کیجئے گا, آیت پیچھے گزر گئی ہے, لیکن ایک بڑا لطیف سا نقطہ اس میں کہ رزق تو اللہ ہی بڑھاتا ہے جس کا چاہتا ہے. پہلی بات ہے کہ تم کوششیں کر لو, رزق نہیں بڑھے گا. رزق نہیں بڑھتا, صرف ہم اس کا سبب اور سورس ڈھونڈتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک موقع پہ سفر میں تھے, ان کے پاس بھاری زرہ تھی. قضاء حاجت کے لیے ضرورت پیش آئی تو راہ چلتے ایک شخص کو کہا کہ ذرا میری زرہ سنبھال کے رکھو, میں آتا ہوں. چلے گئے اور سوچ رہے ہیں کہ جا کے اس کو 4 درہم دے دوں گا, خوشی میں کہ چلو اس نے میری مشکل آسان کی. واپس آ کے دیکھا نہ وہاں آدمی ہے نہ زرہ ہے. پریشان ہوئے, دیکھا پاس کسی اور دکاندار کو پوچھا, بھائی یہاں کوئی تم نے دیکھا آدمی؟ کہا نہیں, ایک آدمی گیا میرے پاس ایک زرہ بیچ کے گیا. کہا کتنے کی بیچ گیا؟ کہا 4 درہم کی. کہنے لگے 4 تو میں بھی اس کو دے دیتا, لیکن وہ حلال کے ہوتے, وہ حرام کے ذریعے سے لے کے چلا گیا. میں سوچتی ہوں ہم خواتین صرف اپنے مردوں, بھائیوں, بیٹوں, شوہروں, جس روپ میں بھی ہوں, یہ اگر ان کو یقین دلا دینا کہ آپ کا رزق نہ بڑھے گا نہ کم ہوگا, صرف آپ کے ذمہ سورس ڈھونڈنا. ہانپتے کانپتے میں جب لوگوں کو دیکھتی ہوں نا, دنیا کے مال کے لیے جابس, اوور نائٹ, ویکینڈس, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, بوڑھے بھی, خوشی پھر کوئی نہیں چہرے پہ. آپ جمے رہیں, ڈٹے رہیں اللہ کے ساتھ, آپ کے سارے معاملے ویسے ہی آسان ہو جائیں گے جو بھاگ دوڑ سے نہیں ہوئے. ایک شخص آپ دیکھیے, مثال ہے کیونکہ رزق معاملہ ہی مردوں کا ہے. آپ دیکھیے کہ ایک مرد صبح سے شام تک کام کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ پورا دن کام کر کے اس نے 5,000 کرون جمع کر لیے. اب آپ ذرا سوچئے کہ جس نے 5,000 جمع کیے, جب آپ اینڈ آف دا ڈے دیکھیں گے نا, تو اس کی لائبلٹیز, اس کے خرچے, امپلائیز کو دینا, دکان کے خرچے, کام کی چیزیں نکال کے, اس 5 میں سے ہو سکتا ہے 1,000 ہی اس کے ہاتھ میں آئے گا. اور یہ اللہ نے بنایا, یہ چلے گا, یہ غلط بھی نہیں. سارے لوگ نہیں چل سکتے اس طرح کے, سب چھوڑ دیں ورنہ تو دنیا کا نظام نہیں چلے گا. لیکن صرف فرق سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جس نے 5 نمازیں چھوڑ کر 5,000 کرون کما لیے, اینڈ آف دا ڈے اس کے ہاتھ میں اگر زیادہ آ بھی گیا اس شخص سے کہ جس نے 5 دفعہ اپنی جاب کو چھوڑا, اپنے کام کو چھوڑا, اپنی مال کی ذمہ داریوں کو چھوڑا. اور اسی طرح ہم عورتوں کے لیے اولاد ہے. دیکھیے مردوں کا مسئلہ مال ہوتا ہے اور عورتوں کا مسئلہ اولاد ہوتی ہے, یہ ہم دونوں کے 2 آبسٹیکلز ہیں. اور قیامت کے دن بہت سارے مرد اپنے مال کی وجہ سے پریشان ہوں گے, پکڑے ہوئے ہوں گے, اور بہت ساری عورتیں اپنے بچوں کی وجہ سے پکڑی ہوں گی. سراسر عورت کا معاملہ بن جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے اولاد کہ باپ تو دیکھ ہی نہیں پاتے. اب قیامت کے دن جب ایسے حالات ہوں گے تو دنیا میں اس کی ایک ہلکی سی اللہ تعالیٰ نے جھلکی بتا دی کہ جو کر لو کوششیں جتنی کرنی ہے. اگر تم نے اللہ کو ناراض کیا تو تمہارا رزق بڑھے گا نہیں اور تنگ بھی نہیں ہوگا. جب بات ہوئی یبسطو کی, آیت پہ دیکھیے گا, یبسطو یعنی بڑھانے کی بات ہوئی بسطا سے, تو بات ہوئی عباد کی, میرے بندے اس کے بندے, اور جب بات ہوئی یقدیرو کی تو لہو آ گیا, ضمیر آ گئی اس کی جگہ عباد کی. کیوں؟ بہت لطیف نقطہ ہے. لفظ یہاں ایسے آنا چاہیے تھا کہ لیمئی یہ شاع من عبادی ہی و یقدیرو من عبادی ہی, لیکن لہو آ گیا. کیوں؟ بعض کہتے ہیں کہ لفظ عبادی ہی سے مومنین مراد ہے, اللہ کے بندوں سے یہاں مراد ہے عباد الرحمن الذین یمشون فی الارض ہونا. اللہ کے بندے وہ ہیں جن کو اللہ کھلا رزق دیتا ہے. یہ بات لوگ نہیں جانتے. ایمان والے کے پاس تھوڑا بھی ہونا تو اس کو وہ بہت زیادہ لگتا ہے. ایک تو وجہ ہے برکت, دوسری وجہ ہے نیت اچھی, تیسری وجہ ہے قناعت, اور چوتھی وجہ ہے کہ اس کی اتنی ضرورتیں ہی نہیں ہیں. بھاگ دوڑ ہی نہیں ہے, پمپ اینڈ گلیمر نہیں ہے, شو آف نہیں ہے, دکھاوا نہیں ہے. اور چھٹی وجہ ہے کہ وہ مال جو اس کے پاس آتا ہے وہ اس کو پھر اللہ کی راستوں میں لگاتا ہے. تو برکت در برکت, نور و نلا نور. آپ کو مال ملا, آپ نے اس مال سے پھر مزید نیکیاں کمائی, کون آپ کا ختم کرے گا؟ آپ ایک چھوٹا سا ایکسپیرینس کسی دن کریے گا. ایک بلب لیں, اس کو آپ ایک کمرے میں جلا کے دیکھیں, کمرے میں لائٹ تھوڑی ہوگی. آپ اس بلب کے سامنے ایک شیشہ رکھ دیں, ایک ایسا اینگل آتا ہے کہ اس بلب کے اندر ایک اور بلب جلے گا, ایک اور ایک اور ایک اور ایک اور, اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے امیجز بنتے ہی جائیں گے اور لائٹ بڑھ جائے گی. یہ جو ہمارے شنگلز ہوتے ہیں نا, جو فانوس ہوتے ہیں, اس میں یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں یہ لوگ کہ اس ایک بلب کے باہر اس طریقے سے کٹ 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 کر کے شیشہ لگاتے ہیں کہ وہ ہر ایج سے لائٹ جاتی ہے تو یوں آتی ہے. اس وقت بھی اگر آپ غور کریں جو بلب ہمارے اوپر لگے ہیں تو اس کے اندر سے یوں ریز نکل رہی ہیں نا. یہ ایک سائنس کا اصول ہے کہ اس کو انہوں نے سیٹل ہی اس طرح کیا ہے کہ صرف ایک ہلکا سا شعلہ جو اندر ہے وہ یوں آ رہا ہے اور پھیل رہا ہے. اگر آپ اس شیپ کو چینج کر دیں گے تو بالکل ایک بیپ سی بن کے پڑے گی. یہی کیفیت بندہ مومن کے لیے مال کی بھی ہوتی ہے. ایک آرٹیکل میں نے شیئر کیا اپنی ایک دن کلاس میں بھی کہ ایک آدمی تھا, گلاسز بیچتا تھا چشمے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب چشمے بیچتے ہیں تو اس کے لیے آئی سائٹ چیک کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ضرورت تھی اس کے کاروبار کی کہ وہاں کسی بھی ڈاکٹر کا انتظام کرے جہاں پہ وہ بیٹھ کے لوگوں کی آئی سائٹ چیک کرے. اب وہ بھی اس نے کرا, لیکن ایک بہت بڑا مسئلہ ہوا. اور مسئلہ کیا تھا کہ اس کی دکان چھوٹی تھی, 9 فٹ کی تھی ٹوٹل. ڈاکٹر نے کہا کہ دیکھیں یہاں یہ کام نہیں چل سکتا نظر چیک کرنے والا. کیوں؟ کہ جب ہم لوگوں کی آئی سائٹ کا امتحان لیتے ہیں نا تو ہمیں اس کا دور قریب کا اینگل کرتے ہوئے کم از کم 18 فٹ جگہ چاہیے ہوتی ہے, 18 فٹ چاہیے تاکہ دیکھیں کہ اس کو دور سے کتنا دکھتا ہے قریب سے کتنا. لہٰذا آپ کا یہ جگہ چھوٹی ہے. اب آپ دیکھیے کہ کیسے اکوموڈیشن سکھائی جاتی ہے نا. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو میرا یہ کام چل رہا ہے اور میرے لیے ابھی یہ ممکن نہیں, لیکن آپ کو پتا ہے کہ اس نے کیا کیا؟ اس نے کیا کیا کہ اپنی 9 فٹ جو لمبی دکان تھی اس کی پیچھے کی دیوار میں ایک شیشہ لگایا. اب جب یہ 9 فٹ اور اس شیشے کو رکھا وہاں جہاں وہ مریض کو بٹھاتے تھے آئی سائٹ چیک کرنے کے لیے, تو اس کو جب دور کا دکھانا ہوتا تو اس کو اس شیشے میں سے وہ 9 کی بجائے 18 فٹ سے دور سے دکھتا تھا. اور اس طرح اس نے اپنا مسئلہ حل کر لیا. کبھی غور کر کے دیکھیں نا, ہماری اس چھوٹی سی زندگی میں دگنی برکتیں آ سکتی ہیں, ہمارے تھوڑے سے مال میں دگنی برکت ہو سکتی ہے, ہمارا ایک دو بچہ ہی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ, اس بات پر یقین آ جائے کہ جو کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو اللہ اسی کی جگہ تمہیں اتنا ہی دے دیتا ہے, اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے. آپ مال لگا کے تو دیکھیں اللہ کے راستے میں. میں کہتی ہوں آپ چھوڑیں ابھی, صرف نیت کر کے دیکھیں. ہم تو لگا کے کہتے ہیں نا لگا دیا ہائے کیا ہوا. میں تو کہتی ہوں اللہ سے انشاءاللہ ہم نے نیتوں کا بھی اجر لینا ہے. ہماری یہ نیتیں ہونی چاہیے, اللہ کل موقع آیا دیکھنا میں نے تو اپنا سب کچھ لگا دینا ہے اپنے اللہ کے نام پہ. صرف نیت, ارادے, خواہش. ऐसे इरादे रखने वाले लोग वो काम कर जाते हैं जो लोग अपने पास हजारों होने के बावजूद नहीं कर पाते, कदम ही नहीं उठते। और दीन के लिए कुछ करना और उस पर मान लगाना, ये दिल का टुकड़ा काट के देना आसान लगता है। अपना माल, अपनी औलाद, अपनी स्किल्स, अपनी जिंदगियों में अल्लाह के लिए हिस्सा देना, मैं कहती हूँ चीखें निकल जाती हैं। किसी का पाँव आ जाए ना आपकी उंगलियों पे तो चीख आती है ना। जब दीन की जद हमारे माल और औलाद पे पड़ती है, अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। नमाजें पढ़ने वाले, रोज़े रखने वाले, हज करने, ज़कातें देने, मस्जिदें बनाने, चलाने, उनको सजाने संवारने वालों की चीखें निकल जाती हैं जब दीन के कदम हमारे माल या औलाद पे पड़ते हैं। अल्लाह कहते हैं मुझे देते हुए डरते हो, मैं युखलिफ वापस कर दूंगा। ये जो लफ्ज़ है इसको भी ज़रा समझ लें, युखलिफ इखलाफ से है। खल्फ का लफ्ज़ तो हम पढ़ते हैं ना, खलफा या खलिफ से, तो इखलाफ कहते हैं बदला देने और इवज देने को। अल्लाह ताला कैसे बंदे को बदला देता है, किस तरीके से इंसान को देता है, दो तीन लफ्ज़ों की एक हदीस है, बस इसको याद कर लें। और ये आपका काम है कि आपने ये हदीस अरबिक टेक्स्ट में याद करनी है, सिर्फ ये समझने के लिए कि अल्लाह के नबी की ज़ुबान से चंद लफ्ज़ कितने भारी हो जाते हैं। सही बुखारी की ये रिवायत है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हदीस कुदसी है, यानी ये हमारे प्यारे रब की ज़ुबान के लफ्ज़ हैं, जैसे कि कुरान पाक अल्लाह का कलाम है। और वो क्या है, फरमाया अनफिक खर्च करो, फेले अमर है, उनफिक अलैक तुम पे खर्च किया जाएगा। जो आज अल्लाह के लिए लगाता है ना, अल्लाह ताला उसके लिए लगाना शुरू कर देता है। जिसको इसका यकीन आ गया वो कभी गरीब नहीं होगा, वो जद्दी पुश्ती साहूकार बन जाएगा। जिसने ये सोच लिया मैं अपनी जो चीज़ अल्लाह के लिए लगाऊंगी मुझे मिलेगी, दुनिया में भी मिलेगी, ये भी याद रखिए। ये नहीं हो सकता कि दुनिया में ना मिले, अल्लाह दुनिया में भी देता है और आखिरत में तो जो वो देगा वो कोई संभालेगा नहीं। दुनिया में अगर सारा ही दे दे तो क्या है? आप सवाल कर सकते हैं कि अच्छा अल्लाह ताला आखिरत में 70 गुना देगा, 70,000 गुना देगा, दुनिया में ही दे दे तो ये बताएं कि आप रखेंगे कहाँ? आपने एक जोड़ा अल्लाह के रास्ते में दिया, बाहर एक ट्रक खड़ा हो गया जिसमें 700 जोड़े आ गए आपके लिए, मसला बन गया, कहाँ लगाएंगे आप? अल्लाह का शुक्र है सारा दुनिया में नहीं देता। दूसरी बात है, अगर सारा दुनिया में दे दिया तो फिर दुनिया तो छोड़ के ही जाना है। ये अल्लाह का रहम और करम है कि हमारी इन कोशिशों और हमारी इन नीयतों पे हमें दुनिया में भी देता है और आखिरत में देगा। आपको नहीं पता इस वक्त जो जोड़ा आपने पहना है, आपने जो खाना खाया है, जिस गाड़ी में आप बैठे हैं, आपको आपके किस अमल के बदले में अल्लाह ने दुनिया में दी। नेकी दुनिया में भी पलटती है, सदका भी दुनिया में पलटता है। और एक दूसरी रिवायत भी बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मफहूम को वाज़े करती है। अल्लाह के नबी सल्लम ने फरमाया कि हर रोज़ जब सुबह होती है तो दो फरिश्ते उतरते हैं, उनमें से एक ऐलान करता है अल्लाहुम्मा आती, ए अल्लाह दे, ये भी अमर है, यानी दुआया अमर है बेसिकली, अल्लाहुम्मा आती तो ऐसे मुमसिकन तलफा, रोकने वाले के माल को तलफ कर दे। इसका तर्जमा क्या है, कि अल्लाह जो माल तेरे रास्ते में नहीं लगाता तो उसका माल रोक ले, स्टॉप, इसके अकाउंट को क्लोज कर दे। और दूसरा फरिश्ता कहता है अल्लाहुम्मा आती मुनफिकन खलफा, ए अल्लाह खर्च करने वाले को इसका बदला दे। फरिश्ता रोज़ जिसके लिए दुआ करे, क्या वो भूखा सो सकता है? उसका दिल कितना खुश होगा। और माल थोड़ा नहीं होता, हमारी नज़रों में भूख होती है। ये वो चीज़ है, अल्लाह के नबी ने फरमाया दो नेमतें जितनी मिल जाती उतनी थोड़ी लगती हैं, उतनी हवस भरती है। एक तो दुनिया की मोहब्बत, छोटे से बड़ा करेंगे। अल्लाह के नबी ने कहा बंदे को एक वादी सोने की मिल जाए वो फिर दूसरी की ख्वाहिश करेगा। वो कहते नहीं फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर लेते हैं, नहीं ये बच्चों के लिए लगा लेते हैं, ये बेटा आएगा बड़ा होके इसमें आएगा, ये बेटी का घर बन जाएगा, इसको जहेज में दे देंगे, यानी एक से दो। वो अपने लिए बंदा मल्टीप्लाई करता है ऑलवेज, दो है ना तो चार, तीन के साथ दो नहीं करेगा बल्कि 3 × 3 = 9 करेगा। ये इंसान का हाल होता है। और अल्लाह के मामलों में आना पाई का हिसाब, छोटी छोटी बातों का हिसाब, अल्लाह सुबहान तआला कहते हैं कि वह हुवा खैरुर राज़िकीन। यकीन करें अकीदे के साथ इसका ताल्लुक है। जिसने अल्लाह को राज़िक पा लिया, उसके वादों पर यकीन कर लिया, वो अपने माल और अल्लाह के माल को अलग नहीं रखता, जहाँ जिसको पहले ज़रूरत पड़ेगी ये माल वहाँ जाएगा। देखिए हमारे पास माल हो सकता है, जमा भी हो सकता है, एसेट्स की सूरत में हो सकता है, प्रॉपर्टीज़ की सूरत में हो सकता है, ज्वेलरी की सूरत में हो सकता है। एक नीयत कर लें, दूसरों को छोड़ें, हम नहीं किसी पर नज़र रखते, सिर्फ अपनी ज़ात से मुतल्लिक चीज़ों के लिए एक अल्लाह के साथ भाई वाली कर लें, एक व्यापार, एक शराकत कर लें कि अल्लाह ये चीज़ें मेरे पास हैं, मुझे पहले ज़रूरत पड़ गई अपनी ज़ात के लिए मैं दे दूँगी, बेच दूँगी, किसी जगह कर लूँगी, कुछ भी, जो भी जिस तरह भी करता है। और अगर अल्लाह तुझे ज़रूरत पड़ गई तेरे रास्ते में बड़ी, पहले तेरा, ये रखा हुआ डिपॉज़िट में, ये मैंने एक सांझा खाता बना के रखा हुआ है, मैं इसको अपना और तेरा सांझा समझती हूँ। मुझे पहले ज़रूरत पड़ी, ज़िंदगी में ज़रूरतें पड़ती हैं, जानी माली औलाद के कामों के, मैं उसमें लगा दूँगी। और अगर तेरी ज़रूरत आई, तेरे दीन की ज़रूरत, तो अबू बकर की तरह पूरे घर का भी सामान देना पड़ा तो मैं परवाह नहीं करूँगी। ये वादा कौन पूरा कर पाता है? जिसको यकीन है कि फ़ख़ु व युख़लिफ़ु हो, हाथ खुल जाता है। हम जब सोचते हैं ना अल्लाह के रास्ते में दे दिया, हाय, साथ दिल भी जाता है, बैठने लगता है दिल, जैसे जहाज़ उड़ता है तो दिल बैठता है ना बंदे का, या जहाज़ उतरता है तो दिल बैठता है। ये कैफियत उसकी होती है जो ये लगता है हाय गया, मर गया, हाय चीखे निकल गई। और दुनियादार को माल देना ऐसे ही लगता है अल्लाह के रास्ते में कि जैसे दिल बैठ गया। और ईमान वाला अल्लाह के वादों पर यकीन करने वाला कहता है दिया थोड़ी है, ये तो लिया है, ये तो जमा हो गया। एक और रिवायत इसी मज़मून को वाज़े करती है, अल्लाह के नबी सल्लम ने हज़रत आयशा से पूछा कि आज जो सदक़े की बकरी थी उसका क्या बना? कहा अल्लाह के नबी सारा बांट दिया, बस थोड़ा सा दस्ती का गोश्त मैंने बचा लिया क्योंकि मुझे पता है आपको पसंद है। जो अरबी में उन्होंने लफ्ज़ बोले उसका खुलासा क्या था कि सारी बकरी ख़त्म, बस एक गोश्त बच गया। तो आपने कहा नहीं आयशा, जुमला बदलो, सारी बकरी बच गई और ये एक टुकड़ा चला गया, यानी जो अल्लाह के रास्ते में दिया फ़हु व युख़लिफ़ुहु, तरजीहात ही बदल जाती है। खुद अपनी चूड़ी उतारते हैं ना आसानी से उतर जाती है, कोई दूसरा उतारते हैं ना तो हाथ छिलता है। यही फ़र्क मौत के बाद हमारे माल के जाने में और हमारे खुद अपने हाथ से देने में। हम आज खुद दे देते हैं ना अपने हाथ से तो आराम से सुकून से दे देते हैं, और जब छीन छीन के लोग हमसे लेंगे हमारे मरने के बाद विरसे की सूरत में, कोई फ़ायदा नहीं।